सूरत मुद्दसर, सूरत के बारे में चंद बातें। सूरत तरतीब के अतबार से 74 यानी 74 नंबर की सूरत है। दो रुकू हैं, 56 यानी 56 आयात हैं, 255 यानी 255 कलेमात हैं और 1010 1010 हरूफ हैं। सूरत मक्की है और पूरी सूरत मुख्तलिफ मौके पे नाजिल हुई हुई आयात का मजमुआ है। सूरत का नाम मुद्दसर शुरू से ही है। इस सूरत की पहली 7 आयात मक्का मौज़मा के बिल्कुल इब्तदाई दौर की हैं, बल्कि दूसरी वही है। उसने इत्तफाक़ कही है कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अमूमन लोग ये कहते हैं कि जब कुरान नाजिल हुआ था उसी की तरतीब में पढ़ें, मक्की सूरतें पहले और बदनी उधर, जबकि प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि पीछे इतनी सूरतें पढ़ने के बाद अब बिल्कुल जब ज़हनी तौर पर इंसान कुरान पाक के आखिरी की तरफ जाता है तो वहाँ से अब इब्तदाई सूरतों का आगाज़ हो रहा है। इसकी हिकमत है, अल्लाह ताला हमें दोबारा उसी माहौल में ले जाते हैं जहाँ वो नाजिल हुई थी। और दूसरी बात ये कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तो मुखातिब जो थे वो लोग थे जो कुफर पे थे, जबकि अब कुरान पढ़ने वाले कुफर वाले नहीं ईमान वाले होते हैं। सूरत बहुत खूबसूरत है। पहली 7 आयत जो हैं वो इब्तदाई दौर की हैं। रिवायात में आता है जिसमें सही बुखारी मुस्लिम मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायात हैं कि जब नबी सल्लम पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक वाली आयात उतरी फिर उसके बाद आपके दिल पर एक बहुत खशियत तारी हुई, आप घर गए और हज़रत हतीजा से कहा ज़म्मेलूनी ज़म्मेलूनी, उसके बाद एक ख़ास अरसा तक वही नहीं आई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको महसूस करते थे, कैसे? एक मुद्दत तक आप पर वही का नज़ूल बंद रहा, इस ज़माने में आप पर इस कदर शदीद गम की कैफियत तारी हुई कि बाज़ औक़ात आप पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर अपने आप को गिरा देने के लिए आमादा हो जाते। जब कभी आप पहाड़ की चोटी पर पहुँचते तो जिब्राइल आपके सामने नमूदार होकर कहते कि आप अल्लाह के नबी हैं, इससे आपके दिल को सुकून होता और वह इज़्तिराब की कैफियत दूर हो जाती। तो जिब्राइल इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन जब ऐसे ही फ़तरतुल वही इस अरसे को कहते हैं, वही के बंद होने का ज़माना, अल्लाह के नबी एक रोज़ किसी जगह से गुजर रहे थे, फरमाया कि मैंने आसमान की तरफ़ देखा तो वही फ़रिश्ता जो गारे हराम में मेरे पास आया था आसमान और ज़मीन के दरमियान में एक कुर्सी पर बैठा हुआ, देखकर सख्त खौफजदा हुए, घर पहुँचे और कहा कि मुझे उड़ा दो, दस्तरूनी दस्तरूनी, दस्तर का लफ्ज़ जो मुद्दसर लफ्ज़ में भी दिख रहा है। चुनाचे घर वालों ने मुझे लिहाफ पहुँचाया, उस वक्त अल्लाह ताला ने वही या अय्युहल मुद्दसर नाजिल की, फिर लगातार मुझ पर वही का नज़ूल शुरू हो गया। ये बुखारी मुस्लिम मुसनद अहमद और इब्ने जरीर की रिवायत का ख़ुलासा था। ये बिल्कुल ऐसे ही कि एक दफ़ा कोई कुरान पढ़ के जाए तो फिर कई दिन ना आ सके तो उसका दिल अटका रहे। एक सिस्टर मिली तो कहने लगी कि मैंने पिछले फ्राइडे को आपकी क्लास ली थी और जो मैंने पढ़ा था वो अभी तक मेरे साथ साथ है, मेरा दिल वहीं अटका हुआ है और मैंने इस दफ़ा भी आना है। एक दफ़ा इंसान कुरान पाक का जायका चख ले तो उसको कोई और मजलिस अच्छी भी नहीं लगती। कुरान की मजलिस में आने के बाद दूसरी मजलिसें वैसे ही सिर्फ खेल तमाशा लगती हैं। कुरान का बहरहाल असर होता है, इसकी एक क्रेप होती है। फिर आयत नंबर 8 से लेकर सूरत के आखिर तक का जो हिस्सा है ये उस वक्त नाजिल हुआ जब इस्लाम की एलानिया तबलीग शुरू हो चुकी थी और पहली दफ़ा मक्का में हज का मौका आया। सोचिए ज़रा, शहर में पहली खराबी फैली हुई है, ये ऐसी है जैसे घर में मियां बीवी की लड़ाई हुई हो और ऊपर से मेहमान भी आ जाए, क्या मुश्किल मरहला होगा। कुछ हालात इसी किस्म के उस दौर में दिखते थे। नबी सल्लम पर जब ये वही आई आपने उस बात को अपने ऊपर लिया, चंद करीब के साथी उस बात को सुनकर ईमान ले आए, कुछ अरसा तक वही का सिलसिला बंद हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब हज का मौसम आया तो अल्लाह के नबी सल्लम ने कुरान की तबलीग शुरू की, मक्का में खुलबली मच गई, मुखालफतों का एक तूफान खड़ा हो गया। हज का मौसम ऐसा होता था पूरे अरब से लोग आते थे और काफलों के काफले आते थे। मक्का वालों को इस बात की फिक्र लग गई कि ये क्या हुआ, अगर यहाँ लोग आएंगे तो नबी सल्लम की दावत तो बड़ी जल्दी फैल जाएगी, घर घर फैलेगी। अल्लाह के नबी भी बेदार मगज़ थे, मौके के लिए पहले से तैयार होते थे। आपने काफलों के पास जा जा कर उनकी क्याम गाहों पर حاجیوں سے ملاقاتیں کیں اور اس طریقے سے بات کرنی شروع کی کہ آپ کی دعوت جو تھی وہ ہر جگہ پہنچ جائے۔ چنانچہ اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے قریش کے سرداروں نے ایک میٹنگ کی، کانفرنس کہہ لیں یا میٹنگ کی، جس میں یہ طے کیا کہ حاجیوں کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جائے جس پہ سب متفق ہوں۔ ہم سب ایک ہی بات کہیں گے کہ ہمارے شہر میں ایک ایسا شخص آیا ہوا ہے فلاں فلاں، تاکہ سب لوگ ہماری بات مان جائیں اور ہماری بات کا اعتبار ہو۔ ان کا ایک سردار تھا ولید بن مغیرہ، اس نے کہا کہ دیکھو تم مختلف باتیں کرو گے، کوئی جادوگر کہے گا، کوئی کاہن کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو ہمارا اعتبار جائے گا، تو بہتر ہے کہ ایک بات طے کر لیتے ہیں جس پہ سب کا اتفاق ہو۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ نے کہا اچھا ہم کاہن کہتے ہیں آپ کو۔ ولید کہنے لگا نہیں بھائی وہ کاہن نہیں ہے، لوگوں نے کاہن دیکھے ہوئے ہیں، وہ گنگناتے رہتے ہیں، بیکار باتیں کرتے ہیں، ادھر کے فکرے ادھر جوڑتے ہیں، قرآن کو تو ان سے کوئی دور کی نسبت نہیں ہے۔ کچھ اور بولے، کہنے لگا اچھا ایسا کہتے ہیں کہ ایک مجنو ہے، دیوانہ ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ولید پھر بولے، کہنے لگا کیا بات ہے، یہ دیوانے اور مجنو اتنی پیاری باتیں کرتے ہیں؟ دل سے اس کو بھی یقین تھا، آگے ہم صورت میں پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کہا نہیں یہ باتیں کوئی نہیں ہماری مانے گا، یہ بھی نہیں، کچھ اور کرو، کوئی کہے گا کہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ کوئی دیوانے ہیں یا مجنو ہیں؟ کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، شاعری ہے اور شعر کی قسم ہے۔ انہوں نے کہا لو، لوگوں نے شاعر نہیں سنے ہوئے، سب کو پتہ ہے شاعری کیا ہوتی ہے، یہ تو قرآن شاعری سے فرق ہے، یہ بھی بات ان پہ فٹ نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے کلام میں مٹھاس بہت ہے اور اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اس کی ڈالیاں بڑی سمردار ہیں۔ اس پر ابو جہل جو تھا وہ ولید کے سر پہ ہوا، کہنے لگا آپ کبھی بھی خوش نہیں ہوگے، سب جو بات کہتے ہیں آپ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ کبھی ہوتا نا ایک بندہ جو کسی بات پہ راضی نہیں ہوتا، تو آپ بتاؤ۔ اس پہ پھر ولید بن مغیرہ بیٹھا، جیسے آپ ایکشن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ سارے ابھی صورت میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک ایک ایکشن لکھ دیا نام لیے بغیر، اور تفسیر میں پڑھ رہے ہیں، واقعہ سیرت سے سن رہے ہیں، اس لیے ہمیں نام لینا پڑ رہا ہے، ورنہ نام لینے کی ضرورت نہیں۔ اس نے غور کیا، سوچا، تدبر کیا، آنکھوں کو گھمایا، پھر ایک دم بولا اچھا چلو ہم کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ جادوگر کا لفظ سن کے سب مطمئن ہو گئے کہ ہاں جادو والی باتیں لگتی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے ایک دفعہ جو اس دعوت کو سن لیتا ہے پھر وہ پیچھے نہیں پلٹتا، کوئی پلٹانا چاہتا ہے تو وہ گھر والوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ پھر سب نے اس حج کے موقع پر یہی سب کو آنے والوں کو کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ تو یہ آیات اس صورت میں ہمیں دکھتی ہیں، خاص طور پہ آیت نمبر 8 سے 10 میں منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے کہ جو آج کر رہے ہو اس کا انجام بڑا برا، قیامت کے دن بھی دیکھو گے، دنیا میں بھی۔ آیت 11 سے 26 میں ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس کو کتنی نعمتیں دیں۔ ایکسٹرا آرڈنری انٹیلیجنٹ تھا، ایکسٹرا آرڈنری، جس کو آپ کہتے ہیں اسمارٹ، کلیور، پتہ بھی لگ گیا تھا اس کو حق کا، لیکن پھر تعصب غالب آ گیا اور اللہ کے نبی کا دشمن بن گیا۔ پوری اس کی ذہنی کشمکش کی تصویر کشی کی گئی ہے ان آیات میں۔ دل سے اللہ کے نبی کا اور اسلام کی صداقت کا قائل تھا، مگر اپنی قوم کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنی سرداری کو پیچھے نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ایمان لانے سے باز رہا۔ ضمیر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد بالآخر اس نے قرآن کو جادو کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بدنیتی بے نقاب کر دی، قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چلتا رہا۔ آیت 27 سے 48، 27 سے 48، یہ دوزخ کی خولناکیوں کے بارے میں، اور یہ آخری صورتوں کا مزاج ہے کہ بیچ میں کہیں نہ کہیں جہنم یا جنت کی بات ضرور آتی ہے کہ کس اخلاق اور کردار کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور آیت نمبر 49 سے 53 میں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی، اور وہ ہے آخرت سے بے خوفی۔ اس دنیا کی زندگی کو سب سمجھتے ہیں اور قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیر سے ڈر کر جنگلی گدھے بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان سے قرآن سے ڈرنے والوں کو یہاں جنگلی گدھے کہتا ہے کہ دنیا کی باتیں کرو خوب شوق سے سنیں گے، ادھر قرآن کا ذکر شروع کرو تو چیزیں سمیٹنی شروع کر دیتے ہیں کہ اب گھر چلنے کا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، کہ وہ شرطیں رکھے اور پوری کرے۔ یہ ایک نصیحت ہے، سب کے سامنے کھول دی، جس کا دل چاہے بسم اللہ، نہیں دل چاہے اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سورت کو، انداز اس کا بھی بالکل پچھلی صورت والا ہے، اس لیے ہم اس کو اکٹھا پڑھتے رہیں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ساتھ ساتھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، مدثر وہی انداز، عربی زبان میں لباس کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں. وہ لباس جو جسم کو مس کرتا ہے. مس کون سا کرتا ہے جسم کو؟ عموماً انڈر گارمنٹس ہوتے ہیں نا، یا شمیز، یا عام طور پہ جب ہم کپڑے پہنتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کو مس کرتے ہیں. ایسے تمام لباسوں کو عربی میں شعار کہتے ہیں، شین، عین، الف، را. اس کے اوپر پھر جو چادر یا کمبل وغیرہ پہنا جائے اس کو دسار کہتے ہیں، دسر سے، اسی سے لفظ مدثر. تو دسار کیا ہوئی؟ چادر، کمبل، بلینکٹ، اڑنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کے لیٹے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا، قم فانذر، اب کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. پیچھے تھا قیام اللیل سورۃ مزمل میں، یہاں ہے قیام النہار. یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ پڑھی نہ جائیں تو بات واضح نہیں ہوتی. وہ بات جو وہاں شروع ہوئی تھی وہ اس میں پوری ہوگی. وہاں تھا راتوں کا قیام، اللہ کے آگے جھکنا، اور یہاں ہے قیام النہار، دعوت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تبلیغ کرو، لوگوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. اور اللہ کے نبی نے اس قوم پر اتنا عمل کیا کہ پھر 23 سال کھڑے ہی رہے. چاروں طرف سے محاذرائیاں ہوئیں، ہر رکاوٹ کو دور کیا، لیکن آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک قم فانذر کا حق ادا کیا. محبتوں کا جہاد کیا، نفرتوں کا جہاد ہوا، اپنوں سے لڑے، دشمنوں سے لڑے، ساری زندگی جد و جہد کی گزر گئی، نہ دن کا آرام نہ رات کی نیند. محبتیں والے راستے میں آئے تو ان کو چھوڑ دیا، لالچ دیے تو لالچ چھوڑ دیے، ڈراوے دیے، ڈرے نہ. اور اس طریقے سے آپ آگے آئے کہ پھر آپ نے حقیقت میں دنیا کے نقشے کو بدل دیا. قم فانذر، یہی حکم آج مجھے اور آپ کو بھی ہے. اگر آپ قم کو دیکھیں تو یہ امر ہے، فعل امر، قیام، اقیمو پڑھتے جاتے ہیں. اقیمو سے اصل میں واحد ہے، یہ وہاں پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، یہاں ہے قم، کھڑے ہوئیے، اٹھیے. جو پڑھ لیا اب اس کو مزید پختگی حاصل کیجئے، اور پھر دکھی انسانیت کو ڈرائیے، آگاہ کیجئے. کیسے؟ انذار کیا ہوتا ہے؟ باپ کی محبت. بڑے پیار سے جب کسی کو ڈراتے ہیں نا کسی بات سے، اٹھو اٹھو، چلو چلو، چلتے ہیں، شفقت اور محبت کا، جیسے باپ اپنے بچے کو سانپ بچھو آگ سے ڈراتا ہے، اسی طرح انبیاء کرام اپنی قوموں کو جہنم کے سانپ بچھو سے ڈراتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی کا لقب نذیر تھا، اور ہر نبی کا لقب نذیر ہوتا ہے، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ مضر چیزوں سے ڈرانے والا اور بشیر خوشخبریاں دینے والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ نے اب لوگوں کے اگر مقدر سنوارنے کی نیت کی ہے تو پھر اٹھنا پڑے گا. سو سو کے بات نہیں بنتی، کھا کھا کے بات نہیں بنتی، آرام کر کر کے بات نہیں بنتی، اب اٹھنا پڑے گا. یہی حکم اللہ کے نبی حضرت نوح کو ملا. وَأَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیے قبل اس کے کہ ان پر ایک ایسا عذاب آ جائے، بڑے دن کا، دکھ دینے والے دن کا. سورۃ نوح کی پہلی آیت ہے. تو پتہ کیا چلا کہ سب سوتوں ہوں کی حفاظت کرنی ہے تو کسی ایک اٹھنا پڑے گا. ذہن میں لائیے کوئی چوکی دار جو جنگل یا کسی ویرانے میں قافلے کی حفاظت کر رہا ہے، اگر وہ بھی سو جائے گا تو شیر بھیڑیا آئے گا، سب کو کھا جائے گا. لوگ سفر میں لوگوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اب آپ نے جاگنا ہے، اب آپ نے جاگنا ہے. شیطان سب کو تھپک تھپک کے سلاتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ، غفلت کی نیند، کبھی خواہشوں کا نشہ، کبھی شبہات کا نشہ، کہیں شہوات کا نشہ. جب امتیں سونے لگتی ہیں تو اللہ پھر کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا آدم علیہ السلام سے کہ آپ کے بعد میں آپ کی نسلوں تک اپنا پیغام بھیجوں گا. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دور میں انبیاء کرام کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی تھے، سورۃ الاحزاب میں ہم نے پڑھا. اس کے بعد اب یہ کام قم فانذر کا امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. یہی قم سورۃ آل عمران میں کنتم خیر امت اخرجت للناس کی صورت میں مجھ تک بھی پہنچا اور آپ تک بھی پہنچا. یہی قم وجعلناکم امتم وسطن کی صورت میں دوسرے پارے کی پہلی آیت میں ہم سن چکے، اور ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر کی صورت میں پڑھ چکے. آج امت کے اندھیروں کا دور ہے، روشنی ہو رہی ہے، صبح ہو رہی ہے. آج کے دور میں جو اللہ کے دین کو لے کر نکلے گا اس کا مقام بہت اعلیٰ ہوگا. وہ ان لوگوں میں ہوگا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں روشنی کے لیے چنا. اس لیے اصل دعوت کیا ہے؟ انذار. یا پھر نوٹ کیجئے، پیچھے ہم بات کر چکے کچھ دن پہلے بھی کہ اصل دعوت کیا ہے؟ فانذر، ڈرو، اپنے برے انجام سے بچو، چھوڑو اپنے آپ کو. سورت مزمل میں جو احکامات تھے وہ ذاتی اصلاح کے تھے، شخصی اصلاح کے تھے، تہجد، نماز، روزہ. سورت مدثر میں جو احکامات ہیں نا، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق دعوت اور تبلیغ سے ہے اور اصلاح خلق سے. مخلوق کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو قم، کھڑے ہو جاؤ. کھا رہے تھے کھانا چھوڑ دو، پی رہے تھے پینا چھوڑ دو، آرام فرما رہے تھے چھوڑنا پڑے گا. فانذر، کرو کیا؟ وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے نام کی بڑائی نہیں، اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنی جماعت، اپنے گروہ، اپنے استادوں کی بڑائی نہیں. وربک فکبر، اپنے رب کے نام کو بڑا کرو. یہ ہے اصل تبلیغ، رب کا نام بڑا. میرا آپ کا نام بڑا نہیں، مت استادوں کے نام بڑے کیا کریں، رب کا نام بڑا. استادوں کی بڑائی کے لیے آپ نہیں پڑھنے آتے ادھر، آپ آتے ہیں اللہ کی بڑائی کے لیے. اس لیے کبھی کہیں بات کرنی ہو، کبھی یہ نہ کہا کریں کہ ہمیں فلاں پڑھاتی ہیں، وہ بڑا اچھا پڑھاتی ہیں، وہ بہت اچھا پڑھاتی ہیں، وہ کرتی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر آپ کے دل میں رب کی بڑائی آ رہی ہے تو میں کامیاب ہوں، اور اگر آپ کے دل میں میری بڑائی آ رہی ہے تو یہ میری ناکامی ہے. وربک فکبر. اور یہ وہی کبر ہے جس کا ہم دن میں اذان اور نماز میں اللہ اکبر کی صورت میں کئی بار اظہار کرتے ہیں. یہ کون سا پھر اکبر ہے؟ کیا اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ اکبر کی تسبیحیں پڑھو؟ نہیں. کال سے بھی اللہ کو بڑا کرو، فعل سے بھی اللہ کو بڑا کرو، عمل سے بڑا کرو. زبان سے تو بڑا کرتے ہو، عام وقتوں میں بھی اس کو بڑا کرو. اور یہ تھی وہ دعوت جس پہ لوگ دشمن بنے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہتے، واللہ ہی نہ تو ولید بن مغیرہ آپ کا دشمن ہوتا، اور نہ ابو جہل آپ کا دشمن بنتا، اور نہ اپنے بیگانے بنتے، اور نہ صادق اور امین کا لقب کاہن اور مجنو میں بدلتا. لوگ دشمن کب بنتے ہیں؟ جب بالفعل ہم اللہ کو بڑا بنانا چاہتے ہیں. خاندان کو بڑا بنایا ہوا تھا، واللہ اکبر. شوہر کو بڑا بنایا ہوا تھا، واللہ اکبر. بچوں کو بڑا بنایا ہوا تھا، واللہ اکبر. ہم جب اللہ کو اپنی عملی زندگی میں بڑا کرتے ہیں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں، کہیں رسموں کے نام پہ، کہیں مال کمانے اور خرچ کرنے کے نام پہ. اللہ صرف مسجدوں میں بڑا نہ ہو، اس کی عظمت اور بزرگی تمہاری زندگیوں میں دکھے. کیونکہ جب اللہ کی ذات بڑی ہے تو کیا اس کی بات بڑی نہیں ہوگی؟ کیا اس کی اطاعت بڑی نہیں ہوگی؟ ہم پر اللہ اکبر کہنے پر آزمائشیں کیوں نہیں آتی؟ حضرت بلال پہ اللہ اکبر کہنے پہ تو آزمائشیں آتی تھیں، احد احد کی پکار تو آزمائشیں لاتی تھی، فرق کس بات کا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو اکبر کیا تھا اطاعت اور سبمیشن کے ساتھ. ہم کرتے ہیں اللہ کو اکبر تسبیحیں پڑھ کر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فکبر، رب کو بڑا کرو. اپنے دلوں کو چیک کیجیے، یہ دوسرا حکم ہے جو نبی کو دیا جا رہا ہے. پہلا حکم قم فانذر، دوسرا وربک فکبر. یہی ترتیب ہوگی آج بھی، خیر اس کے لیے جس نے لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. سوئی بھی قومیں محض خیالات سے اپنے دلوں کو بہلا رہی ہوتی ہیں، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جا کر اللہ اکبر کا کنکر پھینکو. معاشروں میں، سوسائٹیوں میں، گھروں میں ہلچل اسی وقت مچتی ہے جب ہم لوگوں کو اکبر کیے ہوتے ہیں اور وہاں اللہ کی بڑائی کی بات ہوتی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ہم کرتے ہیں بڑا اللہ کے نام پہ، حقوق العباد کے نام پہ، شوہر کے رائٹس کے نام پہ. ہوتا کیا کہ ہم لوگوں کو ان کے حق کے ساتھ ساتھ اللہ کے حق بھی دے چکے ہوتے ہیں. جب ہم ان سے اللہ کا حق واپس لیتے ہیں نا کہ لا تعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، اتنی مانوں گی جس میں خالق کی بات ہے. ہاں، باقی آپ انسان ہونے کے ناطے حق جو نہیں کرتی تھی اپنی کمی کوتاہیوں پہ، معذرت خواہ، اب اور خدمت کروں گی، اب اور اطاعت کروں گی، اب اور آپ کی غیبتیں نہیں کروں گی، برائیاں نہیں کروں گی. ایسے وقتوں میں لوگ ہل جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کو جو ہدایات نبوت کے آغاز میں دی جا رہی ہیں اس سے بہتر کوئی لائحہ عمل ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھیں اور بس اللہ کی بڑائی بیان کر دیں، نہ لڑائی ہوگی نہ جھگڑا ہوگا، ہم جا کے اپنا نام رکھیں گے نا تو لوگ کہیں گے کیوں میرا نام کیوں نہیں؟ تو اللہ کا نام جب ہوگا انشاءاللہ رکاوٹیں آئیں گی، تو وہ رکاوٹیں دور بھی کر دی جائیں گی، انسانیت کو اس کے برے انجام سے بچا لیجیے، اور پھر رب کی بڑائی، یہ دوسری چیز ہے۔ اس کے بعد وصیہ بکفت احر، تیسرا حکم، اپنے کپڑوں کو صاف کر لیں۔ سیاب صوب کی جمع، اس کے اصلی اور حقیقی معنی کپڑے کے ہوتے ہیں، لیکن مجازی طور پر عمل کو بھی صوب اور لباس کہتے ہیں، اسی سے لفظ ثواب بھی ہے۔ سب سے پہلے تو دل پاک ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنے سے، بتوں کی محبت سے، جھوٹے خداؤں کی خدائی دل سے نکل جاتی ہے۔ جب دل میں لا الہ الا اللہ آتا ہے تو کسی کا نام کام اس کی بات بڑی نہیں ہوتی، بات بڑی ہو جاتی ہے اللہ کی۔ اور آپ ذرا ان آیات کو اس کے شان نزول کے اعتبار سے دیکھیں، یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے نبی کو نبوت کا عظیم و شان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ بظاہر بات یہ تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر آپ اٹھے ہیں وہ شرک کا گھڑ تھا۔ بات صرف اتنی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے، بلکہ بات اس سے بڑی تھی، اور وہ کیا کہ مشرکین مکہ جو تھے عرب کے اندر خانہ کعبہ کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتے تھے، آپ کہہ لیں آج کے دور کی کوئی ان لیڈ سوسائٹی۔ پورا مکہ بتوں سے بھرا ہوا، لوگ گھر گھر میں مجاور بنے بیٹھے، ایسی جگہ میں ایک شخص، کوئی ٹیم نہیں ہے ساتھ، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی بیک پہ نہیں ہے، کوئی آگے نہیں ہے، کوئی گرتے کو تھامنے والا نہیں، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگ اللہ کو ایک کہو فلاح پاؤ گے۔ یہ بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ دینے والی بات ہے، یہ خاندان کا پہلا شخص بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے کبھی توحید چکھی نہیں، اور پوری نفس پرست سوسائٹی کا پہلا شخص بھی ہو سکتا ہے، خاندان کی وہ پہلی لڑکی اور عورت بھی ہو سکتی ہے جس نے قرآن پڑھ لیا اور اب اس کو ہوش آ گیا کہ میرا تو سارا خاندان ہی کچھ اور کاموں میں ہے۔ ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو فکر نہ کرنا، حالات خراب ہوں گے تو وربک فکبر، رب کو بڑا بناؤ وہ تمہاری مدد خود بخود کرے گا، شرط ایک ہے کہ وصیہ بکفت آخر، اپنے دامن کو پاک رکھو۔ یہاں دائی دین اور مبلغ کے لیے ایک بہت خوبصورت نصیحت ہے، ہر ممکن حد تک اپنے دامن کو پاک رکھو، ورنہ وہ آپ کی ایک برائی آپ کو ہر جگہ دکھائیں گے، آپ میں یہ بھی تو ہے، مجھے درس دینے لگ گئے، آپ نے تو یہ کچھ کر لیا، آپ تو یہ، آپ میں تو وہ ہے۔ اللہ تو بندے کو معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں معاف کرتے، اس لیے دامن پہ لگے ہوئے دھبوں کو مٹائیں۔ امام بخاری کا وہ واقعہ یاد کریں کہ ہزار اشرفیاں سمندر میں پھینک دیں صرف اس خیال کے تحت کہ اگر یہ اشرفیاں میرے پاس نکلی تو میرے اوپر چوری کا الزام آ جائے گا، تو میں تو اللہ کے نبی کی حدیث جمع کرتا ہوں، پھر مجھ سے کون حدیث لے گا؟ لہٰذا ہر ممکن حد تک، پیچھے کی زندگی گئی، ختم۔ میں اکثر بچوں کی ماں کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کی آزادی تو ختم، دو اور آنکھیں اس کو اب دیکھ رہی ہیں، ماں کیا کر رہی ہے، کیسے بول رہی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم جب اللہ کے کام کی نیت کر کے اٹھ جاتے ہیں نا تو ہم پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں، جس کا دل چاہے آواز کس جائے، جس کا دل چاہے کمنٹ دے جائے۔ آپ دیکھیں نا، گھر گھر میں آواز پہنچتی ہے تو ہر بندے کا ایک اپنا ہی کمنٹ ہوگا نا، کوئی بات کرنے پہ بولے گا، کوئی کپڑوں پہ بات کرے گا، کوئی حال حلیے پہ بات کرے گا، کوئی آنے پہ بات کرے گا، کوئی جانے پہ بات کرے گا، تو کہا کہ تم ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، بس رب کے نام کے ساتھ ہو تو تم اپنے آپ کو پاک رکھو، ور رجز فہجر، اور گندگی سے حسب سابق دور رہیں۔ کون سی گندگی؟ رجز گندگی کو کہتے ہیں، رجز کا لفظ پیچھے ہم پڑھ چکے، گندگی، ایسا عذاب جس سے گھن نہ آئے، یہاں مراد ہے بتوں کی پوجا کی گندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سب کو چھوڑے ہوئے تھے، لیکن اور کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے آنے سے پہلے بھی کبھی بت نہیں پوجا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھایا، آپ نے اپنی فطرت کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں لباس کو نجاست سے پاک رکھنے، جسم دل روح کو پاک رکھنے کی بات کرتے ہی ورجز فہجر کا، اور حقیقت ہے کہ اسلام صفائی کا دین ہے جیسے سچائی کا دین ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان گندے ترین لوگ ہو گئے۔ آج ہماری سڑکیں، ہمارے گٹر، ہمارے پبلک ٹوائلٹس اتنے گندے ہو گئے کہ طہارت نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے مہذب ترین قومیں جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، ان کے پاس طہارت کا وہ کانسیپٹ نہیں ہے جو اسلام نے دے دیا۔ حدیثوں کے پورے پورے چیپٹر ہیں طہارت کے، فقہ کی کتابیں ہیں طہارت کی، قرآن میں کتنی باتیں ہیں پاکی ناپاکی کا۔ اس لیے ورجز فہجر، عقیدے کو پاک کرو، عمل کو پاک کرو، ظاہری باطنی صفائی رکھو۔ اور مبلغ کا کلام اس وقت تک مؤثر ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود کو حت الوسع پاک صاف نہ رکھے۔ وہ گناہ جو اللہ کی ناراضگی اور عذاب کا سبب بنتے ہیں ان سے بھی دور ہو، اور وہ حال حلیہ حرکتیں جو لوگوں کی نظروں میں اس کو برا بنائیں، اس کو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک لفظ ہوتا ہے رجز اور ایک ہے رجز، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ رجز بت کو کہتے ہیں، رجز پلیدی اور گناہ کو کہتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، چھینٹے تو پڑیں گے پھر بھی، لیکن آپ صاف رہیں۔ جتنی لوگوں نے تنقید دین پھیلانے والوں پہ کی ہے، اتنی لوگوں نے فلمیں بنانے والوں پہ نہیں کی۔ جتنا لوگ دین داروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اتنا لوگ میوزیشنز اور گلوکاروں کو اور وہ لوگ جو خاص طور پہ فسق اور فجور کرتے ہیں، اتنی ان پہ نہیں ہوئی۔ کیچڑ اچھالیں گے لوگ، نبی پہ اچھلا، سب سے زیادہ انبیاء کرام پہ تانے ہوئے، لیکن کیوں بچ گئے؟ کیونکہ پاک تھے۔ کوئی آپ پہ الزام لگائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، الزام آپ کا دھل گیا، یہ بڑی بات ہے۔ یہاں سے ایک اور کانسیپٹ بھی ہے ورجز فہجر کا، وہ کہہ کے رہبانیت والا تصور نہ رکھو کہ جتنے گندے اتنے نیک، جتنے میلے کچیلے اتنے مقدس۔ کوئی ذرا اجلے کپڑے پہن لیتا تو سمجھنے لگتا یہ دنیا دار بندہ ہے، حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے۔ شائستگی کی معمولی سی حس بھی جس اندر کے اندر ہوتی ہے، اس کو صاف انسان اچھا لگتا ہے۔ ادھر دین پھیلانے والوں کو بھی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ حال حلیہ باہر جاتے وقت دیکھ لیا کرو کہ کیسے ہو، تمہارے حالات کیسے ہیں۔ کوئی تمہیں دیکھ کر یہ تو نہیں سوچ لے گا کہ کوئی اتنا گندا شخص ہے کہ برقعے میں سے بو آ رہی ہے، اور کپڑے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں ہے گرمی سردی کے۔ بہترین کپڑا اگر پہننا ہے تو دین کے کام پہ پہن لو، اپنے آپ کو پاک رکھو، تسنن نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شو پیس بن کے نہ جاؤ کہ لوگ تمہیں ہی دیکھتے رہے، لیکن صاف ستھرا طریقے سلیقے کے ساتھ جاؤ۔ اسی طرح ایک تیسرا معنی بھی ہے ورجز فہجر کا، کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیبوں سے پاک رکھو۔ مثلا آپ درس دینے لگے، اس سے پہلے خیر سے آپ کسی کی غیبت فرما چکے ہیں، آپ کہتے چلو چلو درس کا ٹائم ہو گیا، کوئی نہیں سنے گا۔ وہ لوگ جو کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اس میں ایک عمل کا نقطہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کلاس میں اس کرسی پہ بیٹھتے ہی لوگ آپ کی بات مانیں، آپ کی عزت کریں، تو آپ کو اس کرسی سے اتر کر بھی ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بے تکلفیاں، تانے باتیں، ادھر کی بات ادھر کی بات، نمائش کی باتیں کرتے کراتے، اور بعد میں آپ کہ ہماری بات مانیں، کوئی نہیں مانے گا۔ اخلاق کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے آپ کی بات کے پہنچنے تک۔ لباس وہ اولین چیز ہوتی ہے جو کسی بندے کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے۔ پہلی نظر میں آپ کس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ابھی کوئی آئے آپ کس کو کہیں گے فقیر ہے؟ کپڑوں سے پہچانیں گے نا۔ کوئی شاہی لباس میں ہے تو کس کو مانیں گے؟ یہ بادشاہ، اس کے لباس سے مانیں گے نا۔ تو اثر ہوتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا مرد اور بیوی کے مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا۔ اسی طرح ایک چوتھا معنی بھی ہے، اور وہ کیا کہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا اپنا دامن پاک رکھو، پاک دامنی کے معنوں میں، دامن گلے کو کہتے ہیں، یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے کہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اخلاق بھی اچھا رکھو، کپڑے بھی اچھے پہنو، صاف ستھرا رہو، تو اس سے تمہارا معاملہ درست ہوگا۔